رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے. سیکھے والے کو پہلے بیان کیا تاکہ یہ نہ ہو کہ سیکھنے والے کی کوئی حیثیت نہیں. سیکھنے والا بھی بہترین شخص ہے. ہم میں سے ہر آدمی یہ بن سکتا ہے جو کہتے ہیں ہمیں صحیح پڑھا ہوا نہیں نا اس لیے ہم پڑھتے نہیں, یہ جواب قیامت کے دن چلے گا نہیں. لہٰذا صحیح پڑھنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے. اور بہت سے صحیح نہیں بھی پڑھتے پھر بھی خوب پڑھتے ہیں, چار چار قرآن ختم کر دیا اور جلدی جلدی پڑھتے ہیں تاکہ, اور اگر ان سے کہا جائے اب صحیح کرا لیں تو صحیح کرانے میں بہت ٹائم لگے گا, ہم اتنا زیادہ پڑھتے ہیں صحیح کرنے میں سال لگے گا. وہ بھائی دیکھ کے جاؤ نمازیں پڑھ رہے ہیں, وہ دیکھو سامنے سجدہ کر رہے ہیں, ذرا دیکھا کرو. تو صحیح کرنے میں ٹائم لگے گا. میں کہتا ہوں بنیاد اگر صحیح نہ ہو تو عمارت کیسی ہوتی ہے؟ تو جب صحیح نہیں پڑھیں گے تو اس کا کون سا ثواب مل رہا ہے؟ ثواب انتہائی کم ہوتا ہے. صحیح پڑھنے کا ثواب تھوڑا سا پڑھنے پہ زیادہ ہوتا ہے, اور صحیح نہ پڑھنے پہ بہت کچھ پڑھنے پر بھی, بعض وقت غلط پڑھنے پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اس لیے صحیح پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. بہت سے بڑے بوڑھے سمجھتے ہیں یہ ایسی مولویوں کی باتیں, ہم نے جو دادی اماں نانی اماں سے پڑھ لیا وہ بھی تو صحیح, وہ بھی تو آخر مسلمان تھے. مسلمان ہونا اور ہے, قاری ہونا اور ہے. یہ قاری ہر چیز اس کے فن والوں سے حاصل کرنی چاہیے. تو قاری صاحب سے قرآن پڑھنا چاہیے. تو اس لیے جو پڑھے وہ بھی اللہ کے نزدیک بہترین لوگوں میں شامل ہے, جو سیکھے اور سکھائے. سکھانے والا قاری ہے, استاد ہے وہ تو ہے ہی, سیکھنے والا بھی جو چاہے 60 سال کی عمر میں بھی سیکھے وہ بھی اللہ کا پیارا ہے. اکثر کتب میں روایت واؤ کے ساتھ ہے جس کا ترجمہ ہے اس صورت میں جس کا ترجمہ لکھا گیا اس صورت میں فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو کلام پاک سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے. یہ دونوں چیزیں آ گئیں, لیکن بعض کتب میں یہ روایت او کے ساتھ بھی وارد ہوئی ہے. اس صورت میں بہتری اور فضیلت عام ہوگی کہ خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے, دونوں کے لیے مستقل خیر و بہتری کی چیز ہے. کلام پاک چونکہ اصل دین ہے, اس کی بقا اور اشاعت پر ہی دین کا مدار ہے, اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے, کسی وضاحت کا محتاج نہیں. البتہ اس کی اقسام مختلف ہیں. کمال اس کا یہ ہے کہ مطالب مقاصد سمیت سیکھے, یعنی ایسا سیکھے جیسے پہلے زمانے میں لوگ اپنے مشائخ کے پاس جاتے تھے تو شیخ عالم اور قاری بھی ہوتا تھا اور صوفی بھی ہوتا تھا, اس کی تجوید بھی درست کراتا تھا, اس کو درس نظامی کے اسباق پڑھا کر عالم بھی بناتا تھا, تو قرآن کے مطالب بھی بتاتا تھا, معانی بھی سمجھاتا تھا. اب یہ چیزیں الگ الگ ہو گئیں, حفظ و ناظرہ کا مدرسہ الگ ہو گیا, درس نظامی کا الگ ہو گیا, صوفیہ کا کام الگ ہو گیا. کیونکہ تعداد بڑھ گئی اور قوتیں کمزور ہو گئیں, انسان کی تعداد بڑھ گئی قوتیں کمزور ہو گئیں, اس لیے اب الگ الگ. اب آدمی یہ سمجھے کہ مجھے تو چھوٹے بچوں کے ساتھ پڑھنا پڑے گا, ایسا نہیں, بلکہ الگ کسی قاری صاحب سے وقت لے لے. ہمارے حضرت والا کے ایک مجاز ہیں, ابھی بھی الحمدللہ ان سے کام ہو رہا ہے. وہ جب حضرت والا سے بیعت تھی 1996 میں, تو حضرت کے فرمانے پر, حضرت عام طور پہ فرماتے تھے اپنے قرآن کی تجوید درست کرو, تو انہوں نے 1996 میں قاری رکھا اور 2000 روپے اس کو دیتے تھے. 1996 میں 2000 کی ویلیو تھی, جیسے گویا آج 20,000 روپے ہوں, تو دیتے تھے. اور وہ آتا تھا گھر میں, قاری صاحب آتے تھے, وہ ان سے پڑھتے تھے. اگر کسی کو اتنی شرم ہے کہ میں جا کے بچوں میں کیسے پڑھوں یا قاری صاحب سے, تو قاری صاحب کو گھر پہ بلائیں. وزٹنگ فیس زیادہ ہوتی ہے, ڈاکٹر وہاں پہ 200 روپے لیتا ہے اور گھر آنے کے 1,500-2,000 روپے لیتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ مانگے, تو زیادہ دینا چاہیے. قرآن کے لیے دینے میں یہ سب آخرت میں کام آئے گا. دنیا کے لیے آدمی ڈگریوں کے لیے کتنا خرچ کرتا ہے, پوچھیے ایم بی اے میں کتنا خرچ ہوتا ہے, سی اے میں کتنا خرچ ہوتا ہے. لوگ کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں, پاس نہیں ہو پاتے, کتنا خرچ ہوتا ہے, کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس سے دنیا کا معاملہ ہے, اس سے دنیا ہماری بہتر ہوتی ہے. اسی طرح قرآن سیکھنے سے آخرت بہتر ہوگی. تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد مذکور ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو حاصل کر لے پھر کسی دوسرے شخص کو جو کوئی اور چیز عطا کیا گیا ہو اپنے سے افضل سمجھے, تو اس نے حق تعالیٰ کے اس انعام کی جو اپنے کلام پاک کی وجہ سے اس پر فرمایا تحقیر کی ہے. اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جب کلام الہی سب کلاموں سے افضل ہے جیسا کہ مستقل احادیث میں آنے والا ہے تو اس کا پڑھنا اور پڑھانا بھی یقیناً سب چیزوں سے افضل ہونا چاہیے. آج قاری صاحب کو مؤذن صاحب کو حقیر سمجھتے ہیں, یہ سب سے افضل طبقہ ہے, اشراف امتی ہے یہ, امتوں کے امت میرے امتی میں امتیوں میں بہترین لوگ یہ ہیں, شرف والے لوگ, اشراف امتی جو قرآن پڑھتے ہیں, حملۃ القرآن جو قرآن کو اٹھاتے ہیں, حفظ کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سب اس میں شامل ہیں. اس میں علماء بھی شامل ہیں اور وہ مطالب بتاتے ہیں اور قاری حضرات الفاظ درست کراتے ہیں, تو یہ سب اس میں شامل ہیں. ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ صحیح کر لیں اپنا قرآن, اور جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو پڑھائیں پڑھوائیں. ایک دوسری حدیث میں حضرت مولا علی قاری نقل کیا ہے, جس شخص نے کلام پاک کو حاصل کیا اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کر لیا. حضرت سہل تستری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے کلام پاک کی محبت قلب میں ہو, اس کے کلام پاک اور خوب تلاوت کرے. تلاوت کرنے سے اگر محبت نہیں بھی ہے تو بڑھتی ہے. جس کا کلام پڑھا جاتا ہے, اقبال کا کلام پڑھے اقبال آئیڈیل ہو جائے گا, غالب کا کلام پڑھے غالب سے محبت ہو جائے گی, جو غالب کا پیدا کرنے والا ہے اس کا کلام پڑھے اس سے محبت ہو جائے گی. قرآن کریم کے پڑھنے سے چاہے سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے, اور سمجھ میں آئے تو بس آدمی مست ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی بھی نصیب فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے کلام پاک اس کے قلب میں محبت ہو. میں ان لوگوں کی فہرست میں جو قیامت کے ہولناک دن میں عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں. نیز ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو بچپن میں قرآن شریف سیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر اس کا اہتمام کرتے ہیں, بڑے ہو کر تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. ہوتا کیا, یہ ناظرہ والے بچے آتے ہیں, ایک تو مہینے میں 10 چھٹیاں کرتے ہیں, 8, 6, 5, 8, 10, ایک عام سی بات, کیونکہ گھر والے پوچھتے نہیں آج نہیں جا رہا میں, بس نہیں جا رہا. حالانکہ کتنا ہو رہا ہے, جاؤ مدرسہ ہے بڑا. یہ بات بچے ایسے جو اتنے چھوٹے آئے تھے, اتنے میں ان سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی شادی کے بعد لے کے آنا, تب تمہارا قرآن ختم ہوگا. ناغے اتنا کرتے ہیں, اہمیت نہیں ہے پڑھنے کی, گھر والے پیچھے لگے رہیں اور بچہ بھی محنت کرے تو سال دو سال میں ختم ہو سکتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, بچہ پھر اپنے دنیا میں لگ گیا, پھر وہ بچپن والی چیزیں بھول گیا, پھر وہ قرآن پڑھنا بھی بھول گیا. بڑے ہو کے پھر وہ کہتا ہے مجھے تو صحیح آتا نہیں, اب کیسے پڑھوں میں. ایسے ہمارے ایسے جاننے میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں اس لیے نہیں پڑھتا نا کہ جو صحیح پڑھ نہیں پاتا اس لیے غلط نہ پڑھ جاؤں. تو میں نے کہا صحیح نہیں پڑھتے تو اس کو صحیح کریں. 20 سال ہو گئے لیکن ان صاحب نے صحیح نہیں کیا, اب بیمار پڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن یہ عام طور پہ غفلت یہ نہیں ہے. پھر وہی بات کہتا ہوں جو مفتی سقی صاحب نے لکھا ہے کہ شیطان یہ کبھی نہیں کہے گا نہیں یہ اتنا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے مت کرو, یہ کہے گا ابھی کیا ہے, ابھی ایک سال 21 سال بعد اگلے سال سے ہم شروع کر دیں گے, رمضان میں کہے گا عید کے بعد سے شروع کر دیں. پچھلے سال رمضان میں ایک صاحب آئے تھے رمضان سے پہلے شعبان کے آخر, کہہ رہے تھے اس رمضان میں میں یہاں پہ آ کے اپنا قرآن صحیح کروں گا, دوبارہ ابھی تک نظر نہیں آئے, یہ 1.25 سال ہونے کو آیا ہے. یہ ہماری ارادوں کی حیثیت ہے, شیطان یہی کرتا ہے ارے کر لینا ابھی کیا ہے, ابھی تو بہت عمر پڑی ہوئی ہے. اس لیے کرنے کے کام فوراً شروع کر دے آدمی, کل ہی سے شروع کر دے, آج ہی سے شروع کر دے, یہ کام ایسا ہوتا ہے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں کو پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالیٰ کو تمام مخلوق پر. کلام الملوک ملوک الکلام ہوتا ہے, بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بھی بادشاہ ہے. ساری شاعری اور سارے حدیثوں کی بھی سب کتاب ایک طرف اور قرآن شریف ایک طرف, ساری کتابیں ایک طرف, اللہ کا کلام ہے, کلام اللہ ہے. تو کلام اللہ کیونکہ بادشاہ کا کلام ہے, شہنشاہ کا, تو کلاموں کا بھی بادشاہ ہے وہ. یعنی جس شخص کو قرآن پاک کے یاد کرنے یا جاننے اور سمجھنے میں اس درجہ مشغولی ہے کہ کسی دوسری دعا وغیرہ کے مانگنے کا وقت نہیں ملتا میں دعا مانگنے والوں سے بھی اس کو افضل چیز عطا کروں گا, دنیا کا مشاہدہ ہے، جب کوئی شخص شیرینی وغیرہ تقسیم کر رہا ہو اور کوئی مٹھائی لینے والا اس کے ہی کام میں مشغول ہو، اس کی وجہ سے نہ آ سکتا ہو، جو انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کا یقیناً اس کا حصہ پہلے ہی نکال دیا جاتا ہے، اس کا حصہ بعد پہلے ہی کھا لیتے ہیں، انتظامیہ کے لوگ پہلے کھا لیتے ہیں تاکہ بعد میں جو ہے بچے نہ بچے، اور پھر 2-3 گھنٹے کا پروگرام چلے گا، اتنی دیر بھوکے رہنا پڑے گا تو اس کا پہلے ہی حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو اتنا قرآن پڑھے یا قرآن سیکھنے سکھانے میں لگا رہے کہ اس کو دعا کا موقع نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حاجات سے باخبر ہے، بغیر مانگے ہی اس کو بہت کچھ عطا کر دیں گے۔ یہ حضرت شیخ کا یہاں پر مفہوم ہے اس کہنے کا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا تم میں سے کون شخص ہے اس کو پسند کرتا ہے کہ علی الصبح بازار بتحان یا عقیق میں جاوے اور 2 اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹنیوں سے، اور 3 آیات کا 3 اونٹنیوں سے، اسی طرح 4 آیات کا 4 سے افضل ہے، اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ یہ مثال اس لیے دی کہ وہ اس سے بعض مثال سے سمجھ میں آتی ہے۔ مسجد نبوی میں خاص معین چبوترہ کا نام اصحاب صفہ ہے، اصحاب صفہ کا چبوترہ کہلاتا ہے۔ پہلے تو آسانی سے اس میں جگہ مل جاتی تھی، اب جیسے جیسے رش بڑھ رہا ہے اس میں بھی جگہ مشکل سے ملتی ہے، کیونکہ ریاض الجنہ کے قریب ہے۔ پہلے الحمدللہ ہم نے اس میں نماز پڑھی ہے، لیکن اب بہت مشقت والا کام ہے۔ تو اس میں صحابہ اکرام کچھ صحابہ 60-70-80 صحابہ اس میں ہوتے تھے، وہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے، جو فقراء مہاجرین کی نشست گاہ تھی۔ فقراء مہاجرین، اصحاب صفہ کی تعداد مختلف اوقات میں کم و بیش ہوتی رہی۔ علامہ سیوطی نے 101 نام بھی گنوائے ہیں، اور مستقل رسالہ اس ان کے اسماء گرامی میں تصنیف کیا ہے۔ بتحان اور عقیق مدینہ طیبہ کے پاس 2 جگہ ہیں جہاں اونٹوں کا بازار لگتا تھا۔ عرب کے نزدیک اونٹ نہایت پسندیدہ چیز تھی، بالخصوص وہ اونٹنی جس کا کوہان فربا ہو۔ بغیر گناہ کا مطلب یہ ہے کہ بے محنت چیز اکثر یا تو چھین کر لی جاتی ہے، یا پھر میراث وغیرہ میں کسی رشتہ دار کے مال پر قبضہ کر کے اس کو چرا لیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نفی فرما دی کہ بالکل بلا مشقت اور بغیر کسی گناہ کے حاصل کر لینا جس قدر پسندیدہ ہے، اس سے زیادہ بہتر اور افضل ہے چند آیات کا حاصل کر لینا۔ اور یہ یقینی امر ہے کہ 1-2 اونٹ درکنار ہفت اقلیم کی سلطنت بھی اگر کسی کو مل جائے۔ ہفت اقلیم 7 ملکوں کی سلطنت، 7 میں آتے، 1 ملک کے لیے کتنا لڑتے ہیں، وہ بھی 2.5 سال کی مل گئی تو خوش ہو گئے۔ یہ کوئی سلطنت ٹوٹنے والی، گالیاں ملنے والی، تو اصل سلطنت وہ ہے جس میں عزت بھی ہو، اور وہ ہے آخرت والوں کی سلطنت۔ تو اگر 7 سلطنت بھی کسی کو مل جائے تو کیا آج نہیں تو کل موت آئے گی اور اسے جبرن جدا کر دے گی، لیکن 1 آیت کا اجر ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے، آپ کسی شخص کو 1 روپیہ عطا کر دیجئے، اس کو اس کی مسرت ہوگی بمقابلہ اس کے کہ 1000 روپے اس کے حوالے کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لے، اور کر کے کہے کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے، ابھی واپس آ کر لے لوں گا۔ اس صورت میں سوائے اس پر بار امانت کے اور کچھ نہ ہوگا۔ 1 لاکھ دیا کسی نے، اب 1 روپیہ 1000 سمجھ میں نہیں آتا، 1000 ایسے ہی دے دے ہدیہ تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن 1 لاکھ روپیہ دیا کہ ابھی ابھی میں رکھ لو، میں کل پرسوں یا 4 دن بعد یا 1 مہینے بعد آ کے لے لوں گا، تو اس کو کیا خوشی ہے؟ میرا تو ہے نہیں، یہ تو چھن جانے والا ہے، دوسرے کا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کی ساری نعمتیں چھن جانے والی ہیں، سب وقتی ہیں، اس پہ ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ رہنے والی چیز پر خوش نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ ابھی واپس آ کر لے لوں گا، اس صورت میں سوائے اس پر بار امانت کے کوئی اور فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ در حقیقت اس حدیث شریف میں فانی اور باقی کے تقابل پر تنبیہ مقصود ہے، کہ آدمی اپنی حرکت و سکون پر غور کرے کہ کسی فانی چیز چیز پر اس کو ضائع کر رہا ہوں، کس فانی چیز پر اس کو ضائع کر رہا ہوں یا باقی رہنے والی چیز پر. پھر حسرت ہے ان اوقات پر جو باقی رہنے والا وبال کماتے ہوں. حدیث کا آخر جملہ اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے، تین مطالب کا متحمل ہے. اول یہ کہ چار کی عدد تک بالتفصیل ارشاد فرمایا اور اس کے مافوق کو اجمالاً فرما دیا، جس قدر آیات کوئی شخص حاصل کرے اس کے بقدر اونٹوں سے افضل ہے. اس صورت میں اونٹوں سے جنس مراد ہے، خواہ اونٹ ہو یا اونٹنیاں. اور بیان ہے کہ چار سے زیادہ کا اس لیے کہ چار تک کا ذکر خود تصریح مذکور ہو چکا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہیں اونی اعداد کا ذکر ہے جو پہلے مذکور ہو چکے. اور مطلب یہ ہے کہ عبارت مختلف ہوا کرتی ہیں، کسی کو اونٹنی پسند ہے، کسی کو اونٹ پسند ہے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر آیت ایک اونٹنی سے بھی افضل ہے، اور اگر کوئی شخص اونٹ سے محبت رکھتا ہو تو ایک آیت ایک اونٹ سے بھی افضل ہے. تیسرا مطلب یہ ہے، یہ بیان انہی اعداد کا ہے جو پہلے ذکر کیے گئے، چار سے زائد کا نہیں. مگر دو مطلب ہیں جو تقریر گزری، ایک اونٹنی یا ایک اونٹ سے افضل ہے، یہ نہیں کہ بلکہ مجموعہ مراد ہے کہ ایک آیت ایک اونٹ اور ایک اونٹنی دونوں کے مجموعے سے افضل ہے. اسی طرح ہر آیت اپنے موافق. حضرت منور اللہ مرقدہ میرے والد صاحب نے اس مطلب کو پسند فرمایا کہ اس میں فضیلت کی زیادتی ہے، اگرچہ یہ مراد نہیں کہ ایک آیت کا اجر ایک اونٹ یا دو اونٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ صرف تنبیہ اور تمثیل ہے. میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ ایک آیت کا جس قدر دائمی ثواب ہمیشہ رہنے والا ہے، اف تقلیم کی بادشاہت کو بھی جو فنا ہو جانے والی ہے اس سے بھی بہتر ہے. ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے بعض تجارت پیشہ احباب نے ان سے درخواست کی کہ جہاز سے اترنے کے وقت حضرت جدہ تشریف فرما ہوں تاکہ جناب کی برکت سے ہمارے مال میں بھی نفع ہو، اور مقصود یہ تھا کہ تجارت کے منافع سے حضرت کے بعد خدام کو کچھ نفع حاصل ہو. تو اول تو حضرت نے عذر فرمایا، مگر جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت نے دریافت فرمایا کہ تمہیں زائد سے زائد جو نفع تجارت میں ہوتا ہے وہ کیا مقدار ہے؟ انہوں نے عرض کیا مختلف ہوتا ہے، زائد سے زائد ایک کے دو ہو جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا اس قلیل نفع کے لیے اس قدر مشقت اٹھاتے ہو، اتنی سی بات کے لیے ہم حرم محترم کی نماز چھوڑ دیں جہاں ایک کے ایک لاکھ ملتے ہیں، جہاں ایک نماز کی اور جگہوں پر بھی 27 درجہ ملتا ہے، اس کا کوئی ایسا اہتمام مسلمانوں میں نہیں ہے، بس ایک کے دو کمانے کے چکر میں، دو چار بنانے کے چکر میں نمازیں اور تراویاں تک چھوڑ رہے ہیں. در حقیقت مسلمانوں کے غور کرنے کی جگہ ہے کہ وہ ذرا سی دنیاوی منافع کی خاطر کس قدر دینی منافع کو قربان کر دیتے ہیں. تھوڑا سا اگر آدمی محنت کر لے ان راتوں میں، ان دنوں میں، تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ نوازنے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.